This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Tensions between the Ethiopian national government and forces in the northern Tigray region are widening, with reports by human rights group Amnesty International that scores and likely hundreds of people were stabbed or hacked to death in the town of Meykadera on November 9th. Prime Minister Abiy Ahmed has accused forces loyal to Tigray's leaders of carrying out the massacre, while the Tigray People's Liberation Front, or TPLF, which controls the region, has denied involvement. Some witnesses said the attacks were carried out by forces loyal to the TPLF after they had been defeated by federal troops in one location. The TPLF has claimed responsibility for firing rockets at nearby airports used by the military, saying it was retaliatory for recent airstrikes conducted by the government. The fighting in Tigray has forced thousands of civilians to cross the border into Sudan, which says it will shelter them in a refugee camp. Iran has denied a report that a leader of militant group Al-Qaeda was killed in Tehran in August. The New York Times reported that Abdullah Ahmed Abdullah, Al-Qaeda's second-in-command, was shot on the street by Israeli agents following a request from the U.S. Iran said it had no Al-Qaeda terrorists living in its country. He's more commonly known as Abu Muhammad al-Mazri. The Times report says he and his daughter were shot by two assassins on August 7th. It cited anonymous U.S. intelligence officials. The New York Times also claimed that Iran had initially sought to cover up al-Mazri's death. However, Iran's foreign ministry denied the report on Saturday, saying from time to time, Washington and Tel Aviv try to tie Iran to such groups by lying and leaking false information. There was no immediate comment from either U.S. or Israeli officials. This is VOA News. The novel coronavirus has killed more than 1.3 million people worldwide since emerging in China late last year, according to tallies compiled by Johns Hopkins University, and over 53 million cases have been registered. On Friday, nearly 10,000 new deaths were recorded worldwide. The country with the most new deaths were in the United States, with over 1,500, followed by France with 932 and Mexico with 568. The U.S. is also the worst affected country with over 244,000 deaths from more than 10.7 million cases. After the U.S., the hardest hit countries are Brazil, India, Mexico, and the United Kingdom. The country with the highest number of deaths compared to its population is Belgium, with 122 fatalities per 100,000 inhabitants. That's followed by Peru, Spain, and Argentina. Diwali is meant to be the festival of light, but the coronavirus pandemic has dimmed that light for some. For many of India's 1.3 billion people celebrating the biggest Hindu holiday Saturday. High pollution levels are also affecting celebrations. New Delhi has banned firecrackers because of sky-high pollution levels, and while people still throng markets, traders said COVID-19 had scared them off spending. With 8.7 million cases, India has the world's second highest coronavirus infection count behind the U.S. About 130,000 people have died from COVID-19 in India since February, and Delhi is going through a new surge with nearly 8,000 new cases. Meantime, the head of the World Health Organization warned that there's a long way to go in managing the coronavirus pandemic and said that countries should not rely solely on a vaccine. Giving closing remarks to the World Health Assembly via video link, the WHO chief added that the world needed to invest more and place a higher value on healthcare. On Monday, U.S. drug maker Pfizer said a vaccine they are developing was 90% effective against COVID-19 based on initial results from its large late-stage trial. The results need to be confirmed, though, by safety data. And Cambodia's government is targeting about 50 people in its most concerted legal offensive against its political opponents since 2017, according to copies of court summonses. They were all charged with treason for taking part in nonviolent anti-government activities over the past 3 years. For more on these and other stories making international news headlines, please visit our website at voanews.com. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکی انتخابات ہماری آج کل کی راؤنڈ ٹیبلز کا موضوع ہیں اور آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، اور حوالہ ہے امریکی تارکین وطن اور امریکی انتخابات۔ امریکہ میں دنیا بھر سے تارکین وطن یہاں آتے ہیں جو بہتر معاش، بہتر تعلیم اور بہتر زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، اور پھر وہ یہاں کے شہری بنتے ہیں، ووٹ کا حق حاصل کرتے ہیں اور اس حق کو استعمال کر کے امریکی سیاست، معیشت اور معاشرت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم یہی بات کریں گے کہ اس بار امریکی انتخابات میں تارکین وطن کا رول کیا رہا اور انہوں نے کس طرح اور کیوں غیر معمولی طور پر جوش و خروش سے ووٹنگ میں حصہ لیا، اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ امریکہ جسے تارکین وطن کی سرزمین یا لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اس میں تارکین وطن کس طرح یہاں میسر مواقعوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے پرانے خوابوں کو بھی تکمیل کرتے ہیں اور نئے خواب بنتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے آبائی ملکوں کے لوگوں کے خوابوں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ اس تمام سفر میں انہیں کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ ہماری آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہمارے مہمان کون ہیں، کون ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سیٹل یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر آف لا اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود، جو ایک عرصے سے امریکی نوجوانوں کو قانون اور انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں اور امریکی میڈیا کے مختلف پروگراموں میں قانون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہیوسٹن ٹیکسس کے ایک ریپبلکن اور سابق کونسل ممبر اور اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے سابق صدر مسرور جاوید خان یا ایم جے خان، جو ایک پروفیشنلی تو ایک انجینئر ہیں لیکن امریکی سیاسی دھارے میں ایک عرصے سے شامل ہیں اور اپنی مسلم اور پاکستانی امریکی کمیونٹی کو امریکہ کی مین اسٹریم میں لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں کیلیفورنیا سے ٹیکنالوجی کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او زلقی خان، جو ٹیکنالوجی کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، جن کی کمپنی نئی ٹیکنالوجیز کے پروجیکٹس ڈیزائن کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے، مثلاً آئی فون، آئی پیڈس، کنڈل فائر، کینسر کی تشخیص اور شوگر لیول کے مانیٹرنگ کے آلات وغیرہ۔ جبکہ انہوں نے ایک ٹرسٹ قائم کیا ہے جو پاکستان میں غریب لوگوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود مائکرو لونز دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں نارتھ امریکہ میں پاکستانی انٹرپرینیورز کی تنظیم اوپن کے شکاگو چیپٹر کے صدر حارث احمد۔ اوپن جو ہے وہ امریکہ بھر میں پاکستانی امریکیوں کی وہ تنظیم ہے جو پاکستانی امریکی بزنس کمیونٹی میں انٹرپرینیورشپ اور انوویشن کو فروغ دیتی ہے، اور یہ کام وہ پاکستان میں بھی کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مینجمنٹ سے متعلق ایک گلوبل لیول کی مشاورتی کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او ہیں، اور آج کے پروگرام میں ان کی شرکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے پاکستانی امریکن فار بائیڈن کے ایک نیشنل انیشیٹو کی قیادت بھی کر چکے ہیں، اور ایک کمیونٹی لیڈر کے طور پر پاکستانی امریکیوں کو سیاسی دھارے میں شامل ہو کر ایک رول ادا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں نارتھ کیرولائنا سے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ غزالہ صادق، جو ایک امیگرینٹ کے طور پر یہاں آئیں اور یہاں آباد دوسری تارکین وطن خواتین کی طرح یہاں جو مواقع دستیاب ہیں ان سے فیض یاب ہو کر ایک کامیاب زندگی گزار رہی ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے اس ملک کی معیشت اور معاشرت میں ایک رول ادا کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا پینل، اور گفتگو کا آغاز ہم کریں گے حارث احمد صاحب آپ سے، شکاگو سے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حارث احمد صاحب، آپ بتائیے کہ اس بار امریکی انتخابات میں تارکین وطن کا کیا رول رہا، اور خاص طور پر پاکستانی امریکیوں نے کس جوش و خروش سے حصہ لیا اور کیوں؟ جی حارث صاحب،
السلام علیکم یاسمین صاحبہ، شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا۔ تو یہ اس دفعہ بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی ایکسائٹنگ پروسیس تھا کہ پچھلے 3 مہینوں میں جس طرح پاکستانی امریکن کمیونٹی نے ایک انٹرسٹ شو کیا ہے سیوک انگیجمنٹ میں اس الیکشن پروسیس میں، تو اس کا آغاز ہم نے ایکچولی 14 اگست کو کیا تھا۔ 14 اگست کو ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم ایک پریزیڈینشل لیول الیکشن میں دیر واز اے ٹاؤن ہال جس میں ہم نے اپنی کمیونٹی کو شو کیس کیا کہ کس طرح پاکستانی امریکنز اس سوسائٹی میں کیا رول ادا کرتے ہیں اور کیا کنٹریبیوشنز کرتے ہیں. تو ایک پینل اس میں کووڈ کا تھا جس میں ڈاکٹرز نے پریزنٹ کیا کہ کس طرح وہ اس ڈیزیز کو فائٹ کر رہے ہیں آن بہاف آف امریکن پیپل. دیر واز اے پینل آن ریشل جسٹس ٹو شو کہ ہم کس طرح ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں اور جو ہماری انٹرنل ریسزم ہے ہماری کمیونٹی میں اس کو کس طرح ایکسپوز کریں. اور پھر ایک کمپوننٹ تھا جس میں کمیل ننجیانی آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے, ایک بہت فیمس ہالی ووڈ ایکٹر ہیں جو کراچی سے ہیں, انہوں نے پھر وہ ایک پریزنٹ کیا کہ یہ آرٹس کی دنیا میں جو ہمارے پاکستانی امریکنز ہیں وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں. تو اس 14 اگست کے ٹاؤن ہال کے بعد ایک پروسیس انیشیٹ ہوا اور ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں, ہم انوالو ہوئے ہیں ان فون بینکنگ میں. فون بینکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی امریکن ووٹرز کو فون کرتے ہیں اور وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا پلان ہے اس الیکشن میں ووٹ دینے کا, اور اگر وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سارے انیشیٹو ہم نے ڈیموکریٹک پارٹی کے بیسس پہ کیے تھے. تو ایک ادارہ بنا تھا, یہ called Pakistani American Initiative under the Asian American umbrella, جس کا نام ایپی کہلاتا ہے, Asian American Pacific Islander, اس کے امبریلا کے اندر یہ اس کے ضمن میں ہم نے یہ کام کیا. اور ہم نے یہ اس دفعہ میں نوٹ کیا, میں اس ملک میں 30 سال سے ہوں, کہ جو ایکسائٹمنٹ اور پیشن اس دفعہ ہم نے دیکھا پاکستانی کمیونٹی کا وہ میں نے تو کبھی آبزرو نہیں کیا تھا. اور لوگوں نے بہت اپنا ٹائم دیا ہے, والنٹیئر کیا ہے فون بینکنگ میں اور دیگر چیزوں میں, پولنگ اسٹیشنس میں انوالو ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس دفعہ ایک یہ شفٹ ہوا ہے ہماری کمیونٹی کا, جو سم ٹائمز ہم لوگ اتنے انوالو نہیں ہوتے تھے ان چیزوں میں, کچھ لوگ ہوتے تھے لیکن ایز اے براڈر کمیونٹی نہیں ہوتے تھے. اور وہ یہ اس دفعہ ہم نے یہ آبزرویشن دیکھی ہے کہ یہ انوالومنٹ رہی ہے. اور جو اسٹیٹسٹکس آئیں گے اس الیکشن کے بعد, آئی ایم شیور کہ وی ول سی کہ ہماری اس ملک میں نمبرز جو ہیں وہ 750,000 سے 1 million کا رینج دیے جاتی ہے کہ ہماری کمیونٹی ہے. اور آئی ایم شیور ہائی پرسینٹیج آف دیٹ پاپولیشن نے اس دفعہ اس میں اس الیکشن میں حصہ لیا.
ٹھیک, تو بے حد شکریہ حارث صاحب. اور اب گفتگو میں شامل کرتے ہیں ایم جے خان صاحب کو جو ہیوسٹن ٹیکساس سے ہمارے ساتھ ہیں. ایم جے خان صاحب, آپ ایک ریپبلکن ہیں لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ کے جو سابق انتخابات رہے ان میں پاکستانی امریکیوں کا زیادہ تر جھکاؤ ڈیموکریٹس کی طرف رہا, لیکن اس بار جہاں دوسری بہت سی منفرد باتیں ہوئیں اور غیر معمولی باتیں نظر آئیں انتخابی پروسیس میں, وہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی امریکیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد سر ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالتی اور کام کرتی دکھائی دی. تو ایسا کیوں ہوا اور کیسے ممکن ہوا یہ؟
جی, پہلی بات تو یہ, بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی کمیونٹی اب ماشاءاللہ بہت میچور کمیونٹی ہے یہاں پہ امریکہ میں, اور یہ صحیح ہے کہ انہوں نے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے لیے ڈیموکریٹک سائڈ پہ ووٹ دیا تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں میں انہوں نے کانگریس مین یا سینیٹر کے لیے انہوں نے دوسری پارٹی کے لوگ چوز کیا. یہاں پہ ہیوسٹن میں ایک الیکشن بہت کلوز الیکشن تھا جس میں پاکستانی کمیونٹی کا میجر کنٹریبیوشن تھا ریپبلکن کینڈیڈیٹ کے لیے, اور ریپبلکن کینڈیڈیٹ پاکستانی ووٹ کی وجہ سے جیت گئے. تو یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر پاکستانی پریزیڈینشل الیکشن میں ڈیموکریٹک ووٹ ڈال رہے ہیں, مگر یہ کہ کچھ دوسری سیٹوں پہ پاکستانیوں نے ریپبلکن کو بھی سپورٹ کیا.
تو جو مسلمان تارکین وطن ہیں ان کے بارے میں بھی یہ دیکھنے میں آیا یا سننے میں آیا, ہو سکتا ہے قیاس آ رہی ہو, کہ انہوں نے بھی اس مرتبہ ریپبلکن پارٹی کو زیادہ ووٹ دیے جبکہ عمومی طور پر روایتی طور پر وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتی تھی, اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
جی, مسلمان کمیونٹی بھی پاکستانی کمیونٹی کی طرح بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہے. مسلمانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں, امیر بھی ہیں, غریب بھی ہیں, پروفیشنز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اور پولیٹیکلی بھی بہت ڈائیورس کمیونٹی مسلمانوں کی. تو انہوں نے بھی اپنے ووٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ میں, ہو سکتا ہے جھکاؤ ان کا مسلمانوں کا جنرلی ڈیموکریٹس کی طرف ہو, مگر دوسری سیٹوں پہ مسلمانوں نے جنرل جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ دیا ہے. میچور کمیونٹی ہے مسلمانوں کی, اور مسلمان کمیونٹی کی ایک جنرل بات یہ ہے, اور یہ پاکستانی کمیونٹی پہ بھی کسی حد تک لاگو ہوتی ہے, کہ ہماری لائلٹی جو ہے پارٹی کے ساتھ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جس میں ہم ہر چیز بھول کے صرف پارٹی لائلٹی کے لیے ووٹ دیں, ہم ایشوز کے اوپر ووٹ ڈالتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو کہ ہمارے ایشوز پہ ہمارے ساتھ موافقت رکھتا ہے تو ہم اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے ریگارڈلیس کہ ان کی پارٹی افیلیشن کیا ہے. اور پریزیڈنشل الیکشن میں بھی دیکھیں, جب بور اور گور اور بش کا الیکشن ہوا تھا تو پاکستانی کمیونٹی نے, مسلمان کمیونٹی نے ریپبلکن جارج بش کو ووٹ ڈالے تھے, اور آگے بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی اور مسلمان کمیونٹی کینڈیڈیٹ کو دیکھتے ہوئے ووٹ ڈالے گی, پارٹی لائلٹی کی بیسس پہ نہیں, اور یہ میچورٹی کی ہماری علامت ہے.
اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی امریکی اور مسلم نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد نے ان انتخابات میں حصہ لیا, تو آپ نے کیا دیکھا, ان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ دکھائی دیا آپ کو؟
دیکھیں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اب ہماری کمیونٹی, مسلمان ہو, پاکستانی کمیونٹی, ساؤتھ ایشین کمیونٹی, اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ان میں پبلک انوالومنٹ کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے, ووٹنگ ووٹ ڈالنے کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. چند سال پہلے جب اسپیشلی جب 2003 میں میں الیکشن میں آیا تھا تو اس وقت بہت کم لوگ مسلمان پاکستانی ووٹ ڈالتے تھے, مگر اب آہستہ آہستہ رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور کافی بڑی تعداد میں ہمارے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, جو کہ بہت خوشائند بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کو مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت ہے اور ان کو اہمیت دینی پڑے گی مسلمانوں کے ووٹ کی, کیونکہ مسلمان اب بہت زیادہ تعداد میں ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ اور یہ ینگ لوگ جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ نظر آتے ہیں. اس دفعہ وہ ٹرینڈ یہ دیکھا ہے ہم نے پریزیڈنشل الیکشن میں بائیڈن صاحب کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا, مگر انوالومنٹ اور ایکسائٹمنٹ اور انتھوزیازم جو ہے ینگ لوگوں میں وہ اس بات کی بڑی اچھی علامت ہے کہ آئندہ بھی ہمارے لوگ زیادہ ووٹ ڈالیں گے اور کینڈیڈیٹس کو اور پارٹیز کو ہمارے ایشوز کے اوپر اہمیت دینے کی ضرورت پڑے گی.
تو ایم جے خان صاحب, یہ بتائیے کہ امریکہ میں تو دنیا بھر کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن بستے ہیں, تو امریکہ میں ہر مذہب کے تارکین وطن کس طرح مذہبی آزادی کو اویل کر رہے ہیں یا کرتے ہیں؟
دیکھیں جنرلی سپیکنگ تو اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں پولیٹکس میں خاص طور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل مذہب کو دور رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ مسلمان ووٹر جو ہے وہ مذہب کو بہت اہمیت دیتا ہے, اور کوئی ایسا ایشو جو مذہب کے خلاف ہو, مثلا ابارشن کا ایشو ہو گیا ہے یا گے لیزبین کا ایشو ہو گیا, اس کی ان کے لیے اہمیت ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ پولیٹیکل پارٹیز یا کینڈیڈیٹ صرف مسلمانوں کو اس بیسس پہ اٹریکٹ کر لیں گے کہ وہ پارٹی ایفیلیشن ان کے ساتھ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ مسلمان ووٹ میچور ووٹ ہے اور وہ مذہب کو اہمیت دیتے ہیں, اور بہت سے دوسرے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس میں یہ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی اور کینڈیڈیٹس کی غلطی ہوگی اگر وہ مذہب کو بالکل دور رکھ کے اور پولیٹکس میں امید کریں کہ مسلمان ووٹ یا مذہبی ووٹ ان کو مل جائے گا.
بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں, ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل, میں ہوں یاسمین جمیل. آج ہم بات کر رہے ہیں امریکی انتخابات اور تارکین وطن, اور تارکین وطن کے اس رول پر جو انہوں نے ادا کیا امریکی انتخابی تاریخ میں کسی بھی حوالے سے, یا امریکہ کی معیشت میں, معاشرت میں ان کا کیا رول رہا ہے اور کیا رول ہے اس وقت. گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں اب سیاٹل یونیورسٹی اسکول آف لا کے پروفیسر آف لا اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود کو. پروفیسر طیب محمود صاحب, آپ کے نزدیک تاریخی اعتبار سے جو تارکین وطن ہیں یہاں امریکہ میں, ان کا انتخابات میں کیا رول رہا ہے, اور اس بار ان کا رول ماضی سے کس طرح مختلف یا ملتا جلتا رہا؟
سو پہلی بات تو یہ جی کہ جو ابھی حالیہ انتخاب ہے اس کے تو ابھی سٹیٹسٹک سامنے نہیں آئے سوائے اس جنرل بات کے کہ بہت زیادہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی جو سٹیٹمنٹ دینا کہ اس دفعہ کیا ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیالی بات ہوگی, اس کا زمینی حقائق سے شاید کوئی تعلق نہ ہو. دوسری بات یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تارکین وطن نے کیا رول ادا کیا تو یہ تو بہت وسیع سوال ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرح کا تارکین وطن تو یہاں نہیں ہے. یہاں تو 200 سال سے مختلف الاقسام لوگ آتے رہے ہیں, اور کئی جہاں پہ جو ووٹنگ کا پیٹرن ہے وہ کئی اس میں محرکات شامل ہو جاتے ہیں. اس میں نسلی آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, اس میں آپ کی طبقاتی آئیڈینٹی کیا ہے, کچھ کچھ یہاں علاقائی تفریقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ کوئی تارکین وطن کا کوئی خاص رول امریکہ کی سیاست میں ہو دوسرے لوگوں سے علاوہ, تو میرے خیال میں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہاں البتہ پھر ہم اگر کوئی اسپیسیفک بات کریں مثال کے طور پہ کہ جو پاکستانی ہی یہاں ہیں ان کا کیا رول رہا ہے, اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن وہ بات کرتے ہوئے بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک پیکج یا کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے. جیسے ابھی کہا ہمارے دوست نے تقریباً 1 ملین پاکستانی یہاں ہونے کو آئے ہیں, لیکن وہ سب کوئی ایک ہی خیال یا ایک ہی مزاج یا ایک ہی سیاسی نظریہ تو نہیں رکھتے. اس کے اندر بہت تفریقیں ہیں, اس میں خاص طور پہ تفریقیں جو ہیں وہ ایک تو جسے کہا جاتا ہے 65 جنریشن, یعنی پہلے جو زیادہ تعلیم یافتہ اور ذرا ہائی انکم لوگ آئے, اور بعد کے امیگرینٹس جس میں بہت ورکنگ کلاس آئی تو اس میں بہت تفریق ہے. جو عمر کی بڑی تفریق ہے, جو لوگ پہلی جنریشن کے امریکی ہوئے یا پھر ان کے بچے اور ان کی اولادیں جو یہاں پہ پیدا ہوئیں ان کے اندر خیالات کی تفریق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بڑی غلطی ہوتی ہے کئی دفعہ یہ سمجھ اخذ کرنا کہ کوئی چیز ہے جس کو مثال کے طور پہ امریکہ میں پاکستانی ووٹنگ بلاک کہا جا سکے, یا امریکہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو مسلم ووٹنگ بلاک کہا جا سکے. ایسی کوئی چیز یہاں ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں مختلف پاکٹس میں مختلف تنظیمیں اور مختلف افراد مختلف جماعتوں کی طرف سے کام کرتے ہیں. کچھ کچھ تاریخی طور پہ یہ رہا کہ پہلے 65 کی جنریشن پہلے زیادہ نسبتاً زیادہ ریپبلکن ووٹ دیا کرتی تھی, کیونکہ کہیں یہ خیال تھا کہ تاریخی طور پہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ شاید پاکستان کے مسائل میں زیادہ حامی ہوتی ہے پاکستان کی, لیکن وہ بات بہت پرانی ہو گئی. اور اب ہمارے پاس پچھلے بھی چند الیکشنز کی طرف سے ایسا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے جس سے ہم وسوخ سے کہہ سکیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی آباد ہیں ان کی میجورٹی نے کس طرح ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا.
ٹھیک, اور آپ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ اس بار تارکین وطن نے کوئی رول پلے کیا انتخابات میں؟
جی ہم کہہ سکتے ہیں نا جی, یہ تو ہمیں پتا ہے اس وقت کہ جو ووٹر پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ نسبتاً زیادہ ہوئی ہے پچھلے الیکشنز کے معاملے میں. اس سے زیادہ ابھی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اور تارکین میں وطن سے آپ کا کیا مطلب, مطلب ہے جو یہاں فرانس سے آ کے بیٹھا ہوا ہے یا وہ افریقہ سے آیا ہے یا وہ بنگلہ دیش سے آیا ہے, یہ تین مختلف قسم کے تارکین
وطن جہاں جہاں سے بھی آیا ہے. ہماری مراد تارکین وطن میں تو یہ امریکہ کو تو اسی لیے لینڈ آف امیگرینٹس کہا جاتا ہے نا, تو جو بھی یہاں پر آ کر دنیا بھر سے آباد ہوا ہمارا حوالہ اسی کی طرف ہمارا اشارہ ہے.
جو اس لحاظ سے تو یہ کہا جا سکتا ہے جو پچھلے کئی الیکشنز کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ جو نئے شہری ہوتے ہیں وہ عموماً زیادہ ایکٹیولی شمولیت اختیار کرتے ہیں پولیٹیکل پروسیس میں. یعنی جنرلی جو نئے شہری بنتے ہیں ان کی ووٹنگ کا تناسب زیادہ ہوتا ہے جو یہاں پہلے سے رہنے والوں کے. لیکن آیا کہ وہ کسی ایک خاص پارٹی یا کسی خاص پولیٹیکل زاویے سے ان کا جو ہے الائنمنٹ ہے, اس ڈیٹے وہ ڈیٹا ہر تک بہت بکھرا ہوا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے محرکات پہ, جیسے میں نے پہلے کہا آمدن پہ, مذہب پہ, کس علاقے میں رہتے ہیں اس سے وغیرہ وغیرہ.
تو امیگرینٹس کے لیے کیا قوانین یہاں موجود ہیں امریکہ میں, اور گزشتہ 4 سال کے دوران آپ سمجھتے ہیں کہ ان قوانین میں جو تبدیلیاں آئیں उनका जो यहाँ मौजूद तारकीन वतन है उन पर कोई असर पड़ा? और फिर मैं आपसे वही सवाल दोबारा करूंगी, क्या आप समझते हैं कि अगर कुछ असर पड़ा तो क्या उनकी सोच में कोई तब्दीली आपको नजर आई या महसूस की जो वोट डालते वक्त?
जी हाँ, पड़ा। पिछले चार साल में कुछ ऐसे इकदाम उठाए गए हैं जो कांग्रेस से तो कवानीन इतने नहीं पास हुए, लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए कई मामलात में जरा, जैसे कहते हैं अमरीकी जुबान में, स्क्रूज टाइट किए हैं। एक तो जो काम करने के लिए यहाँ लोग आते थे, एच वीजा की जो कैटेगरी है उसको जरा टाइटन कर दिया गया। कई ममालिक से आने पे पाबंदी लगा दी गई, जैसे पहले मुस्लिम मैप बैन भी कहा गया। इसी तरह जो ढाका का कानून था कि जो जहाँ बच्चों के बच्चे थे जब वो आए हैं उनको रहने की जरा इजाजत दे दी जाए, उन पे जरा सख्ती की गई। तो कई जो नए रेगुलेशंस पिछले चार साल में लिए गए उनसे जनरली जो इमिग्रेंट्स हैं, खास तौर पे नए इमिग्रेंट्स, उनके लिए तकलीफें पैदा हुई हैं। तो उससे ये अखज किया जा सकता है, अगरचे जब डेटा आएगा तो इसको पता चलेगा, लेकिन अखज किया जा सकता है कि इम्कान है इस बात का कि ज्यादा तारकीन वतन ने, खास तौर पे वो जिन पे ये जो पिछले चार साल के कवानीन का बुरा असर पड़ा है, जनरली जो सेंट्रल और लैटिन अमेरिका से आने वाले, जो इंडिया से आने वाले, खासतौर पर एच की कैटेगरी में, तो उस वजह से काफी इम्कान है कि उन्होंने ज्यादा वोट डेमोक्रेट पार्टी की तरफ दिया हो। लेकिन ये हतमी तौर पे तब भी कहा जा सकेगा जब इसके ज्यादा डेटा सामने आए।
बिल्कुल, तो शुक्रिया तैयब महमूद साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे जुल्की खान साहब को। जुल्की खान साहब, आप एक मॉडल हैं एक रिवायती तारिके वतन का जो चंद सौ डॉलर्स या खाली हाथ यहाँ अमरीका आता है और फिर वो यहाँ के मौकों को अवेल करके अपने तमाम जो उसके ख्वाब हैं, पुराने हैं नए हैं, उन्हें पूरा करता है और फिर वो इस मुल्क की मईशत और माशरत को बेहतर बनाने में एक रोल अदा करता है और साथ साथ अपने आबाई मुल्क के लिए भी वो बहुत कुछ करता है। तो कुछ सुनाइए, बल्कि अपनी कहानी, बल्कि यूं कहिए कि अमेरिका के एक रिवायती तारिके वतन की कहानी सुनाइए इस वक्त।
आई डोंट नो इफ आई वुड कॉल मायसेल्फ अ मॉडल, लेकिन अपनी तरफ से जब आदमी आता है अपने मुल्क छोड़ के तो कोशिश ये करता है कि अपनी भी बेहतरी हो, खानदान की और लोगों की। कहानी का जो शुरू है वो ये कि मेरी आबाई जो तालीम थी वो हैदराबाद सिंध में हुई, फिर मैं कराची में आ गया, कराची में एनईडी में एडमिशन हुआ, वहां से मैंने इंजीनियरिंग फिनिश की अपनी, फिर मैं अमेरिका आया 1988 में जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा से एडमिशन खत्म किया और उसके बाद मैंने शिकागो में काम किया थोड़ा अर्सा, जिससे मुझे ग्रीन कार्ड मिला। जब वो हो गया, ग्रीन कार्ड आ गया, तो आपके पास थोड़ा सा तहफ्फुज़ का एहसास हो जाता है, आप चांसेस ले सकते हैं। तो उस वक्त मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे तो मैं वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला जाऊं और किसी के लिए काम करूं, या फिर दूसरा और बहुत जो आप कह रहे अपने ख्वाब बनने की बात है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस मौके पे अपना काम को शुरू किया जाए। तो मैंने बहुत ही कलील रकम से, तकरीबन $30,000 से अपना काम शुरू किया और ये काम जो है वो इस तरह का है कि हम हार्डवेयर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सिलिकन वैली में हमारा दफ्तर है, एक हमारा डिजाइन सेंटर कराची में भी है और एक हमारा चेन्नई इंडिया में भी है। तो हम लोग जो कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी में, जो सब सिलिकन वैली, सब तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मोस्टली दे आर आउट ऑफ सिलिकन वैली, जैसे एप्पल है, इंटेल है, गूगल है, फेसबुक है, और बहुत सी कंपनीज हैं, ईबे है। तो ये सारी कंपनीज जो है इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स, तो हम उनको डिजाइन करते हैं और फिर उनको कुछ प्रोटोटाइप्स बना के देते हैं। और ये जो काम है हम अपने मुल्क में जो कराची में हमारा दफ्तर है उसकी मदद से करते हैं, वहां भी हमारे पास इंजीनियर है, यहाँ पे हमारे पास इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब काम कुछ समझा, कुछ सुधरा, तो मैंने ये सोचा कि अब थोड़ा सा डिवर्सिफाई भी करना चाहिए। तो फिर मैंने कुछ रियल स्टेट में कंपनीज बनाई, उसमें काम किया, उसमें रिहेबिलिटेशन का भी है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है। फिर और अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, तो उसके बाद फिर मैंने और مختلف جگہوں پہ کام شروع کیا, ساؤتھ امریکہ میں گولڈ اینڈ ڈائمنڈ مائننگ کا, پالشنگ کا, فنیشنگ کا, اور پھر اور کمپنیز بنائی جس میں میڈیکل ڈیزائن کی الگ سے ایک کمپنی ہے جس میں ہم ایک ڈینٹل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. جب اللہ دیتا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو پھر میں نے 2012 میں ایک پاکستان میں ٹرسٹ شروع کیا جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہے, جس میں ہم آپ نے بتایا تھا شروع میں کہ اس کا نام ہے ہیوٹ ہیومن امپاورمنٹ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ اس کا نام ہے, اور وہ غریب لوگوں کو, مستحقین جو ہوتے ہیں, غریب ترین, بالکل غریب ترین, جن کے پاس دو روٹی کھانے کی نہیں ہوتی, ان لوگوں کو ہم بلا سود کے قرضے دیتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس 13 اور 14 جگہوں پہ فرام کراچی آل دا وے ٹو گلگت اینڈ چترال, پشاور, کوئٹہ, لاہور, گجراوالا, جہلم, سندھ میں ڈیپلو, عمر کوٹ, ماتلی, کوئٹہ, پشاور میں اور دوسری جگہوں پہ ہمارے پاس سینٹرز ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اینکر لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بہاف پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ قرض ہنسنا, اور پھر ان سے منتھلی ایک ساتھ واپس لیتے ہیں. اور اس پروسیس میں جو وہ بزنس چھوٹے موٹے اپنے گھریلو بیس بزنس شروع کرتے ہیں تو ہوپ فلی ان کا جو ہے نہ صرف معاشی بہتری میں آتی ہے بلکہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر کر لیتے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں جس میں بچے بچوں کو کام پہ لگایا ہوا تھا, جب انہوں نے لون لیا اور کوئی کام شروع کیا تو بچے اسکول میں پڑھنے لگے اور جانے لگے, اور ان کا اوور آل ایک جو ہے نہ صرف اپنے چھوٹے سے معاشرے میں, گاؤں میں ان کا جو ان کا ایک اسٹیٹس تھا وہ بہتر ہوا بلکہ ایک معاشی ذریعہ ان کا بن گیا. تو یہ ہمارا ایک بیسک ٹیننٹ تھا جو ہم نے شروع کیا اس طرح سے. اور پھر ہم نے اب ایکسپینڈ کیا ہے, ہم یوگینڈا میں, افریقہ میں اور روانڈا میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی مختصرتاً
کہانی ہے اور ایسی کہانی ہے جو کہ بہت سے جو تارکین وطن ہیں ان کی یہی کہانی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو کیا صورت ہوتی ہے, اور جب وہ یہاں پر سیٹل ہو جاتے ہیں تو کیا کیا کچھ وہ کرتے ہیں اپنے لیے بھی. اور اب آپ تو پوری دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے جو بھی مستحق ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے امریکہ میں آباد مواقعوں سے فائدہ اٹھانے والے تارکین وطن, جس کی آپ ایک مثال ہیں. اور گفتگو میں ہم حارث احمد صاحب کو ایک بار پھر شامل کرتے ہیں. ذوالقی خان صاحب نے اپنی کہانی سنائی, آپ کس طرح ریلیٹ کریں گے اپنے آپ کو ایک ماڈل تارک وطن کے طور پر؟ اور بلکہ آپ گفتگو یہاں سے شروع کیجئے کہ اس وقت امریکہ میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان میں تارکین وطن کی کیا صورت ہے, اور وہ کیسے یہاں پر آئے تھے اور کیسے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بن گئے؟
جس طرح آپ نے کہا کتنی بڑی کمپنیز کے جو سی ایوز ہیں وہ امیگرینٹس رہے ہیں اور ابھی بھی ان پوزیشنز پہ ہیں. تو جو لوگوں کا خیال ہے کہ جو اپرچونیٹیز امریکہ میں تھیں پہلے وہ شاید اب نہیں ہے, وہ بات میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا ہے اوپن جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے انٹرپرنورشپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, یہ تقریباً 20-30 سال سے ہم ایک آرگنائزڈ لیول پہ ہیں, انڈیویجول سے کلیکٹیو لیول پہ آئے ہوئے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ ہمارے جو کمیونٹی کے ممبرز ہیں جنہوں نے ایک سکسیس اچیو کر لی ہے جس طرح زلفی صاحب نے کہا, اب اس کو ہم کس طرح کلیکٹیولی ٹرانسفارم کریں تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے راستے کھلیں. تو انٹرنشپس پرووائڈ کرنا جن لوگوں نے ایک لیول پہ جا چکے ہیں, کس طرح سرمایہ دیں جن لوگوں کے پاس آئیڈیاز ہیں, یا وہ لوگ پاکستان میں ہوں یا وہ یو ایس میں ہوں. تو اب یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو گئی ہے پچھلے 5-10 سال میں, کہ جس طرح انڈیویجول سکسیس کو ہم جس طرح ابھار سکیں. اور بہت سی ایگزامپلز ہیں جو لوگوں نے کچھ لے کے نہیں آئے اور کیا کریٹ کیا, لیکن یہ نہیں کہ صرف پیسے بنائے, اس کے ساتھ انہوں نے اور کس طرح یہاں کی کمیونٹی کو امپیکٹ کیا, جاب کریشن, اور اب اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو انٹرسٹ چیزیں ہیں ان کے لیے اپنے ویلیو سسٹم اس کو کس طرح پش کریں. جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی, یہ اس الیکشن سائیکل میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, جنہوں نے اپنی کاروبار تقریباً بند کر دیے 3 مہینے کے لیے والنٹیئر ایکٹیویٹیز کے لیے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم اس الیکشن میں اپنا ایک رول ادا نہ کریں اور اگر ہم ایک کنٹریبیوشن نہ کریں تو وہ پیسے بنانے کا کیا فائدہ ہو. تو یہ سب چیزیں اب ہماری ایک کمیونٹی میں آنی شروع ہو گئی ہیں. اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اب انوالو ہو رہے ہیں. تو तो जैसे आपके सामेईन को पता होगा, इस दफा कांग्रेस के लिए, यूएस कांग्रेस के लिए सीट के लिए एक साहिब है वर्जीनिया से, कासिम रशीद, लॉयर हैं, वो उन्होंने लड़ाया, वो जीते नहीं है, तो जीतना तो हारना एक डिफरेंट बात होती है, लेकिन ही केम विद इन अ फ्यू थाउजेंड वोट्स ऑफ बिकमिंग ए फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेसमैन। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुई है हमारी कम्युनिटी की। और अब हम रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी 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 फील्ड्स में एक लेवल पे पहुंचे, जो कि हम बहुत से माशाल्लाह लोग पहुंच चुके हुए हैं, लेकिन सोसाइटी लेवल पे हम किस तरह नजर आए कि हम एक इम्पैक्ट कर रहे हैं।
तो बहुत शुक्रिया हारिस अहमद साहब, और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं गजाला सादिक साहबा को, नॉर्थ कैरोलिना से हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। गजाला सादिक साहबा, आप क्या समझती हैं और क्या देखती हैं कि जो पाकिस्तानी अमरीकी खवातीन हैं यहाँ पर, या जो जनूबी एशियाई खवातीन हैं, वो किस हद तक सियासी धारे में सामने आ रही हैं और किन किन शोबों में वो ज्यादा नजर आती हैं?
काफी मतलब इन्वॉल्व हैं, बातें करते हैं आपस में, डिस्कशंस होती हैं हीटेड, और वोट डाल रही हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत खुशी और बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि हमारी जो बेटियां हैं, मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं, मेरे दो बेटे हैं, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं उनमें से कुछ पॉलिटिक्स में आ रही हैं। हमारी एक जैनब बलोच है जो कि मेयर की उससे बनी, वो जीती तो नहीं लेकिन ये कि वो खड़ी हुई, और एक हमारी अभी बोर्ड ऑफ कमिश्नर में, तो लड़कियां भी पॉलिटिक्स में आ रही हैं, जो कि बड़ा अच्छा एनकरेजिंग साइन लग रहा है।
और लेकिन ये कि जनरली आप क्या देख रहे हैं कि जो खवातीन हैं वो जो मेन स्ट्रीम है अमेरिका की, उसमें जो तारकिन वतन खवातीन की मैं बात कर रही हूँ, वो किस तरह से शामिल हो रही हैं और किन किन शोबों में ज्यादातर, जो अगर हम जनूबी एशियाई खवातीन की बात करें तो वो मौजूद हैं?
मेरा जो मैंने जो देखा, मैं खुद जो हूँ इंजीनियरिंग से, उसमें डेटा साइंटिस्ट मेरा प्रोफेशन है, यहाँ मैंने आकर पीएचडी की इंजीनियरिंग में, और उसके बाद फिर 25-30 साल बाद दोबारा वापस गई, और क्योंकि कंप्यूटर्स और इंटरनेट की वजह से चीजें बहुत बदल चुकी थी, तो अपग्रेड की अपने स्किल्स, तो मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ। लेकिन मैंने जो देखा है, अपनी ख्वातीन हैं, कुछ उनमें से डॉक्टर हैं और उसके अलावा हाउसवाइफ्स हैं, तो हम या तो डॉक्टरी पे जाते हैं और या फिर इंजीनियरिंग की तरफ हमारा रुझान नहीं, या आईटी की तरफ। और मैंने ये देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो सब घर पे हाउसवाइफ्स, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर उनमें से कुछ ख्वातीन निकलती हैं और काम ढूंढती हैं, लेकिन उस वक्त तक तो एजुकेशन और वो फिर मामूली जॉब्स होती हैं, इतनी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं होती।
तो शुक्रिया गजाला सादिक साहबा, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराहे रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज की राउंड टेबल के साथ हम बात कर रहे हैं अमरीकी इंतखाबात 2020 और तारकीन वतन के उस रोल के बारे में जो उन्होंने इन इंतखाबात में अदा किया और जो अमेरिका की मईशत माशरत को बेहतर बनाने में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं और जो रोल वो प्ले कर रहे हैं अपने नेटिव कंट्रीज के लिए। तो गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं हारिस अहमद साहब। आपको कुछ ये भी बताइए कि यहाँ जो तारकीन वतन हैं उन्होंने अपने ड्रीम्स तो पूरे किए, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल किया, लेकिन उसके लिए उनको क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, किन मसाइल से गुजरना पड़ा और उनका ये सफ़र कैसे गुजरा, और इसमें आपकी अपनी कहानी भी ज़रूर शामिल होगी।
बिल्कुल आपने सही कहा, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और ये स्टडीज हुई हैं कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं उनको 2-3 टाइम्स ज़्यादा काम करना पड़ता है टू बी रिकग्नाइज्ड। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैं एक बड़ी कंपनीज के साथ मैंने तकरीबन 15 साल काम किया, और उसमें इंसान स्किल्स सीखता है। मैंने कंसल्टिंग की फील्ड में शुरू किया था, और फिर तकरीबन 15 साल कबल मैंने फिर अपनी एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म शिकागो में फॉर्म की है, जो कि ज़्यादातर लार्ज कंपनीज के साथ काम करती है। तो उसके भी एक इश्यूज होते हैं, आप अपना जब आप एक काम शुरू करते हैं उसमें रिसेशन में इम्पैक्ट होते हैं, گروتھ کے پیریڈز آتے ہیں اور پھر ڈھلان بھی آتی ہے, لیکن ان سب کے تھرو انسان کے ایک وہ فوکس ہوتا ہے کہ آپ نے اگر جیسے زلفی صاحب نے کہا آپ یہاں آئے ہیں تو اب آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے اپنی فیلڈ میں. تو میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی ایفرٹ ایک جگہ ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہونا چاہیے, اور اس کنٹری کو جتنا بھی میں سلام کہوں وہ کم ہے کہ اگر آپ اپنے ایفرٹس ڈالیں اور اپنی فیلڈ میں اپنی ایک نام پیدا کرنا کی کوشش کریں تو وہ یہ سوسائٹی آپ کو ریسیو کرتی ہے. میں اس کا بینیفیشری بہت رہا ہوں, اور یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ میریٹوکریسی کا جو پروسیس یو ایس میں ہے جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور آئیں گے اور ہمیشہ آئیں گے, کہ یہ اپرچونیٹیز جو ہوتی ہیں وہ سب کے لیے مؤثر ہوتی ہیں ایز لانگ ایز آپ اپنا ہارڈ ورک اس میں رکھیں.
تو شکریہ حارث صاحب, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بار پھر پروفیسر طیب محمود صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پروفیسر طیب محمود صاحب, یہ بتائیے کہ یہ سارے تارکین وطن کی بات ہم نے کی جو کہ قانونی طور پر یہاں پر آئے, جو غیر قانونی طور پر تارکین وطن یہاں پر آتے ہیں ان کو امریکہ کس طرح سنبھالتا ہے؟
لاقانونی کی بھی بات کرتے ہیں لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا اس تناظر میں جو پہلے ہمارے دونوں مہمانوں نے بات کی اور جو انہوں نے کہا وہ بالکل بجا ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے مہمانوں کی طرح اور میں بھی اس میں شامل ہوں اور بہت ہیں جو یہاں پہلے ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں کی سوشلائزڈ تعلیم سے مستفید ہو چکے ہوتے ہیں اور یہاں پہ پھر نسبتاً آسانی سے ایک اچھی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں, اور وہ بہت اچھی بات. ٹیکسی ڈرائیور اور ہوٹلوں میں پلیٹیں دھونے سے لے کے اور کام بھی کرنے والے آتے ہیں اور وہ بے شمار ہیں ان کے نمبر, اور وہ ضروری نہیں کہ وہ غیر قانونی ہوں. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, اور ان کی راہ میں جس قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں معاشی سماجی نسلی وغیرہ وغیرہ, وہ ہم جیسوں کو کبھی دیکھنی نہیں پڑتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی نشاندہی کریں تاکہ ہماری اپنی جو سمجھ ہے اس مسئلے کے بارے میں اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کی سمجھ اس بارے میں وہ کلیئر ہو کہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ یہاں پہ لینڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے باقی سب اچھے کی آواز آ جائے گی. جی ہاں, محنت تو ہے ہی ہے, لیکن محنت کے صرف خیر بات ہو گئی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کیا اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں, یہ جو ہے اپنی جو مینٹل اکوپمنٹ ہوتا ہے, جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے جس جو مونیٹائز کرنا مشکل ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ 40 سال پہلے کے مقابلے میں آج پاکستانی جو یہاں تقریباً تقریباً 1 million کے قریب ہو گئے ہیں, اس میں بہت مقدار ان کی ہے جن کے پاس اس قسم کی تعلیمی مہارت نہیں ہے. تو اب بات کرتے ہیں جو آپ نے کہی, جو غیر قانونی طور پہ پہنچتے ہیں تو وہ مطلب وہ بھی ایک دیکھیے یہ صدا سے جو ہے مائگریشن کا چیز تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے, جہاں بھی اکنامک اپرچونیٹی کم ہوتی ہے وہاں سے لوگ موو کرتے ہیں, اور جہاں اکنامک اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. یہ پوری تاریخ میں اس چیز کی شاہد. تو اس کے اندر جو قوانین مانے آتے ہیں لیکن کبھی بھی وہ اس فلو کو پوری طرح روک نہیں سکتے, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو کل رہی ہو. تو وہ ایک سلسلہ رہتا ہے اور ابھی بھی جاری ہے. تو اس کے لیے صاف ظاہر ہے پھر کہ ان کے لیے ذرا مشکلات اپنے قدم جمانے کے لیے نسبتاً مشکل ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 12-15 سال سے جو قوانین تواتل سے آ رہے ہیں ان سے ان کے لیے اپنے قدم جمانا اور مشکل ہو جاتا ہے, بلکہ اب تو زیادہ ڈیپورٹیشنز وغیرہ بھی شروع ہو گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ غیر قانونی کوئی انسان نہیں ہوتا, بس وہ انڈاکیومینٹیڈ کا میں سمجھتا ہوں ٹرم زیادہ مناسب ہوگی. وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی ایک حقوق ہیں, ان کی بھی ایک ضروریات ہیں, ان کی بھی امنگیں ہیں, ان کی بھی کے بھی خواب ہیں. تو یہ صرف خواب اور امنگیں جو ہیں وہ ڈاکٹروں, انجینئروں اور پی ایچ ڈیز کے نہیں ہوتے, عام انسانوں کے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی وہی حقوق ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہر ملک کے اپنے امیگریشن کے قوانین ہوتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے وہ قوانین بنانے کا. لیکن جو مائیگریشن ہے لو اپرچونٹی سے ہائی اپرچونٹی علاقوں میں, وہ بھی انسان کی ایک خصلت ہے اور وہ رہے گی. اور تو دیکھیے یہ مسئلہ تو ہمارے ساتھ رہے گا, اب اگلی کیا کروٹ لیتا ہے یہ وقت بتائے گا.
پروفیسر محمود صاحب, یہ بتائیے کہ جو کرونا کی وجہ سے جو سبھی کام رک گئے, تو تارکین وطن کو کس قسم کے قانونی مسائل اس وقت پیش آ رہے ہیں؟
وہ تو جی بہت آ رہے ہیں. ایک تو سفر ہی کرنا مشکل ہوا ہے, کئی قسم کی اس پہ پابندیاں ہیں. اس کے بعد جو ہے پروسیسنگ, کئی قسم کے لوگ جو پائپ لائن میں تھے مختلف قسم کے ویزاز لگنے کے لیے, چاہے وہ فیملی ری یونیفیکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ لیبر سرٹیفیکیشن کے حوالے سے ہوں, تو اس میں ڈیلے رکھنا, دیر ہو جاتی ہے. طالب علم جو پہلے یہاں یونیورسٹیوں میں تھے یا جنہوں نے آنا تھا ان کے لیے دشواریاں پیش ہوئی ہیں. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پائپ لائن میں بھی ہوں اور اس میں مہینوں کا یا پتہ نہیں یہ شاید سالوں پہ چلی جائے بات رکھنا پڑ جائے, تو آپ بھی تو ایک جگہ پہ نہیں نا کھڑے رہتے. زندگی کے حالات بدلتے ہیں, زندگی کی ضروریات بدلتی ہیں. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو کرونا وائرس کا اور کوئی امپیکٹ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, لیکن اس کا امیگریشن کے فلو پہ, امیگریشن کی تعداد پہ, امیگریشن کی سہولت پہ بہت فرق پڑ گیا ہے اور شاید اور پڑے گا.
تو غزالہ صادق صاحبہ, آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بتائیے کہ کلچرل جو مسائل ہیں جو تارکین وطن کو, وہ کیا کیا پیش آتے ہیں؟ کس قسم کے سماجی مسائل جنم لیتے ہیں جو تارکین وطن یہاں کر آباد ہوتے ہیں, اپنے کلچر سے دوری کا, ان کے نوجوانوں کے شادی بیاہ کے مسائل بھی یہاں بہت زیادہ پیش آتے ہیں. تو اس مسئلے کو ذرا ہائی لائٹ کیجئے کہ اور کیا مسائل ان کو پیش آتے ہیں اور وہ ان سے کس طرح نمٹتے ہیں پھر. جی غزالہ صادق صاحبہ,
تو آپ نے جی آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا جس میں میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ جواب دوں. میں آپ کو اپنی کہانی بتا سکتی ہوں کہ جب میں آئی تو بہت میں صرف 20 سال میری عمر تھی, کوئی میری فیملی نہیں تھی, جو ٹپیکل کیس نہیں ہے جب عورتیں یہاں آتی ہیں تو شادی شدہ ہوتی ہیں. تو بہت کلچرل مشکلات پیش آئی مجھے, کیونکہ تنہائیت, گھر کی یاد, پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ سے ایک دم سے ادھر آ جانا, تو بہت مشکلیں ہوئی. لیکن جب میں آ رہی تھی تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی جس کی وجہ سے میں سروائیو کر سکی, اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا جس کلچر میں بھی جاؤ گے تمہیں کچھ ادھر کی اچھی چیزیں نظر آئیں گی کچھ بری, اور ہماری بھی جو کلچر ہے اس میں کچھ اچھی کچھ بری, یہ نہیں کہ ہمارا سب کچھ اچھا اور ان کا سب کچھ برا ہے. تو تمہارا کام یہ ہے کہ جو اپنی اچھی چیزیں ہیں وہ رکھو اور جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ اپناؤ. تو اس کی وجہ سے مجھے بہت وہ بات میرے دل کو بہت بھائی اور ابھی تک میرے دل میں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکرڈ نہیں ہوتی اپنی. ہماری کلچر میں بھی برائیاں ہیں جو ادھر نہیں ہیں, تو میں ان کو اپناؤں اور اپنی اچھی رکھوں. تو اس وجہ سے میرا جو وہ تھا بدل گیا. لیکن جو باقی لوگ ہیں میں ان کا دیکھتی ہوں کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ہر ویلیو پہ ہینگ اس کے ساتھ رہیں اور اپنے بچوں میں بھی وہی ڈالیں, جو کہ ان کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. ان کے بچے پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہوتی کہ امریکن بچوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوں, ان کے ساتھ باہر آئیں جائیں, تو تھوڑی سی آئسولیشن ہو جاتی ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ خیال رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اپنی ہر چیز اچھی ہو, بلکہ یو نو ویلیوز چوز کریں اور اس حساب سے جائیں تو آئی تھنک بہتر رہے گا. اور خاص طور پہ بچے جو ہیں, پھر اگر ان کو آپ اتنا آئسولیٹ کر دیں تو یا تو وہ اس سانچے میں ڈھل جائیں گے اور یا پھر وہ بالکل باغی ہو جائیں گے, جو کہ میں دونوں طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہوں. کہ کچھ بچے جو ہیں وہ بالکل اچھے اسی طرح یو نو ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ بالکل باغی ہو گئے.
تو شکریہ غزالہ صادق صاحبہ, آپ سے ابھی کچھ اور باتیں بھی ہوں گی. ایک بریک کا وقت پھر ہو گیا تو پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں.
کیا آپ جانتے ہیں کہ وی او اے اردو کا ایک ٹی وی شو بھی ہے؟ جی ہاں, ویو 360 دیکھیے آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل, ہم بات کر رہے ہیں امریکی انتخابات 2020 اور تارکین وطن کے بارے میں. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سیاٹل یونیورسٹی آف لا کے پروفیسر آف لا اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود, اور ہمارے ساتھ ہیں ہیوسٹن ٹیکسس کے ایک ریپبلکن اور سابق کونسل ممبر اور اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے سابق صدر مسرور جاوید خان یا ایم جے خان, اور ہمارے ساتھ ہیں کیلیفورنیا سے ٹیکنالوجی کی ایک انٹرنیشنل کمپنی کے فاؤنڈر اور سی ای او زلقی خان, اور ہمارے ساتھ ہیں نارتھ امریکہ میں پاکستانی انٹرپرینورس کی تنظیم اوپن کے شکاگو چیپٹر کے صدر حارث احمد, اور ہمارے ساتھ ہیں نارتھ کیرولینا سے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ غزالہ صادق. تو ایک بار پھر گفتگو میں غزالہ صادق صاحبہ, آپ ہی سے سوال کہ یہ بتائیے کہ یہاں پر جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے جو میچ میکنگ یا شادی بیاہ کے مسائل ہیں وہ کس طرح مشکلات میں ڈال رہے ہیں ان تارکین وطن کو جو صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے یہاں پر موجود ہیں.
آپ نے میری بڑی دکھی رگ کو چھیڑ دیا ہے صاحبہ. میرے دو بیٹے ہیں, دونوں جوان ہیں اور دونوں شادی بغیر شادی کے ہیں, اور مجھے اجازت نہیں کہ میں ان کے لیے کوئی ڈھونڈوں. تو وہ دونوں تو نکل اس میں نہیں ہیں, وہ خود ہی ڈھونڈیں گے اور خود ہی کریں گے. لیکن اگر میں نے ان کو کچھ دکھایا تو وہ بالکل میری بات نہیں مانیں گے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ میرے بھانجے بھتیجے وغیرہ بھی ہیں اور کمیونٹی میں بھی بہت بچے ہیں, تو شادیوں کی واقعی بہت مشکل ہوتی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں لڑکیوں کی شادیاں, لیکن لڑکوں کی بھی شادیاں بہت مشکل کام ہے ادھر, کیونکہ جو پول ہے وہ ذرا چھوٹا ہے تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی مشکل سے ہوتی ہیں, لیکن یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ہوتی ہیں وہ اکثر کامیاب جا رہی ہیں, بڑی اچھی جا رہی ہیں. اب زیادہ ٹرینڈ جو ہو گیا وہ آن لائن کا ہو گیا, جس کی وجہ سے کچھ سہولت ہو گئی ہے, کیونکہ آئی تھنک اس سے کافی آپ کو کسی اور اسٹیٹ میں بھی لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے انٹرسٹ وہی ہوں, بیک گراؤنڈ وہی ہو, تو اس کی وجہ سے کچھ آسانی ہو گئی. لیکن عام طور پہ یہ مسئلہ ہے, یہ بہت مشکل کام ہے بچوں کی شادیاں.
تو یہ یعنی سماجی مسائل سے بھی تارکین وطن دو چار ہوتے ہیں, اور یہ صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں, دنیا بھر سے جو بھی تارکین وطن یہاں پر آتے ہیں ان کی جو اگلی نسلیں ہوتی ہیں ان کو اس قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں, جو جن کو ہم کلچرل مسائل بھی کہہ سکتے ہیں. اور پروفیسر طیب محمود صاحب تو نوجوانوں سے بہت زیادہ ان ٹچ رہتے ہیں, اور حارث صاحب بھی, آپ دونوں بتائیے کہ جو تارکین وطن نوجوان ہیں ان کو کس قسم کے سماجی مسائل کیا اسی طرح کے پیش آتے ہیں جس طرح کے غزالہ صادق صاحبہ نے ذکر کیا, کہ آپ کچھ اور ایڈ کریں گے اس میں حارث صاحب اور پروفیسر طیب محمود صاحب؟
نہیں بالکل انہوں نے ٹھیک کہا کہ یو نو آبویسلی ایک جنریشنل ڈفرنس ہوتا ہے اور ان کو بہت سی دوسری چیزوں میں ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہم نے ابھی ایک ریسنٹلی ایک یہ سروے کیا تھا پاکستانی امریکن کمیونٹی کا, چھوٹا سا سیمپل سروے تھا, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ میں ایک پولیٹکس کے حصے سے آپ کو ایک رسپانس دیتا ہوں کہ جو اولڈر جنریشن ہے جو یو ایس پالیٹکس کو ایک پاکستان کے نقطۂ نگاہ سے دیکھتی ہے, یہ ینگر جنریشن جو ہے وہ یہاں کے مسئلوں کو دیکھتی ہے, وہ اکانومی یو نو جو کووڈ کے مسئلے تھے, جو ریشل مسئلے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو ہمیں جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ جنریشنل ڈفرینسز کو اپنے مد نظر میں رکھنا پڑے گا, اور اس کے بیسس پہ جو گائیڈنس ہم دے سکتے ہیں ینگ لوگوں کو, ان کے مسئلے سمجھنے کے بعد ہی دے سکتے ہیں, ان کے مسئلے وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہوتے ہیں.
ٹھیک. اور پروفیسر طیب محمود صاحب,
اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے مرد اور عورت کے تعلق کا, کیونکہ ہم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں ایک خاص سانچہ مرد اور عورت کے تعلق کا, جس میں بہت اچھی بھی چیزیں ہیں اور بہت بری بھی چیزیں ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اس سانچے کا جوں کا تو یہاں پہ فٹ ہونا وہ تقریباً ناممکن ہے. تو اس وہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے کہ جو جنریشنل ایک گلف آ گیا ہے کمیونٹی میں, وہ ساتھ ساتھ ایک طرح سے جینڈر گلف بھی ہے, کیونکہ کئی جو پھر پرانی جنریشن ہے ان کا خیال ہے کہ وہ وہی جو پاکستان میں یو نو بائی پھیرو میں مرد عورت کے تعلقات ہوتے تھے یا باپ بیٹی کے تعلقات ہوتے تھے, اسی کو یہاں بھی ڈیٹرائٹ میں بھی وہی چلے گا تو وہ تو نہیں چلے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیلنج بھی بہت ہیں, اور اس میں جو چیلنجز نئی نسل کے لیے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے بھار جو ہے پرانی نسل کو بھی اٹھانا پڑے گا کہ ہم بھی جو ہے جو نئی چیزیں سیکھیں, نئے طریقوں پہ چلنا سیکھیں تاکہ ہماری کمیونیکیشن نئی نسل کے ساتھ بہتر ہو سکے, مثبت ہو سکے, اور ایسی ہو سکے جس میں ان کے بھی یہاں پہ قدم جمانے کے سامان جو ہیں وہ مستحکم ہو سکے.
بہت اچھی باتیں کی آپ نے پروفیسر طیب محمود صاحب. حارث احمد صاحب, آپ بھی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, جو آنے والے آئندہ آنے والے تارکین وطن ہیں جو اس وقت دنیا بھر میں ہمیں سن رہے ہیں, پاکستان میں, جنوبی ایشیا میں, ان کو آپ کیا تجاویز دیں گے کہ جب وہ یہاں آئیں امریکہ میں تو کیا سوچ لے کر آئیں, کیا ذہن لے کر آئیں, اور کیا کن ٹولز سے اپنے آپ کو آراستہ یا اکوپ کر کے آئیں؟
اچھا سوال کیا آپ نے. تو یہ تو ایک لائن لگی رہتی ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں یو ایس, خاص کر ساری دنیا سے اور پاکستان سے ان پرٹیکولر. تو جو ریسیپیز ہیں جو ہم نے ان سب نے بات کی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ہارڈ ورک, فوکس رکھنا. لیکن ایک میں اور تجویز ان کو یہ دوں گا کہ اب ان کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے, جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اب یہاں بڑے 30-40 سال سے جو لوگ رہے ہیں ان کو ایک ایکسپیرینس کا بیسس ہو گئی ہے. تو یہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں اس میں وہی دکھاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی ایڈوائس لے سکیں, آپ کو کوئی مینٹر مل سکے جو آپ کو ایک راستہ بتا سکے, جس طرح زلفی صاحب نے پہلے کہا کہ اگر جب وہ آئے تھے انہوں نے, جس طرح میں نے بھی کافی مسٹیکس کی, تو اگر کوئی آدمی ان کو ایک نوجوان کو یہ بتا دے کہ اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوتا 20 سال یا 25 سال کی عمر میں اور یہ میں ڈیسیجنز لے رہا ہوتا کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے, مجھے اپنے کس طرح اپنے یہاں پہ قدم جمانے ہیں, تو ایڈوائس لیں. جتنے لوگوں سے ایڈوائس لے سکتے ہیں اس کا بیسس یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے جو کچھ لوگ زیادہ سٹرگل کرتے ہیں, جو ٹھوکرے کھاتے ہیں, جو مسٹیکس کرتے ہیں, وہ بینیفٹ تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ایک طویل عرصے سے اس ملک میں ہیں اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اوپن کے ادارے میں اور اپنی ایک پرسنل بیسس پہ بھی کہ جتنے بھی لوگوں سے ہم یہ باتیں کر سکیں اور ان کو ہم گائیڈ کر سکیں. میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ 5 یا 10 منٹ کی ایک کانورسیشن جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کو صحیح راستے کی طرف لے آتی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میری ایڈوائس ہوگی جو تاریخ وطن اس ملک میں آنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جنریشنز جو یہاں پہ ہیں ان سے ایڈوائس لیں.
ایم جی خان صاحب, آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟
جو بھی امریکہ آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ امریکہ میں ایک تو ڈیموکریسی بڑی میچور ہے, بڑی مضبوط ہے, اور دوسری طرف یہ کہ امریکہ از اے لینڈ آف اپارچونیٹی, یہاں پہ ہر ایک کے لیے اپارچونیٹی ہے. اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اصولوں کے اوپر اور قانون کی پابندی رکھتے ہوئے یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اس کنٹری میں بہت اپارچونیٹیز ہیں ہر ایک کے لیے. تعلیم کی اپارچونیٹی ہے, پرسنل گروتھ کی اپارچونیٹی ہے, بزنس کی اپارچونیٹی ہے, پروفیشن کی اپارچونیٹی ہے, بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, مستقبل کو کامیاب بنانے کی اپارچونیٹی ہے. تو امریکہ از اے لینڈ آف اپارچونیٹی, اور جو بھی یہاں پہ آئے وہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو امریکہ میں آنے کا موقع.
بہت خوبصورت گفتگو پر ہم اس پروگرام کو سمیٹتے ہیں اور آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹتے ہیں. آج ہم نے بات کی امریکہ میں آباد تارکین وطن کی, اور خاص طور پر ہم نے پاکستانی امریکی تارکین وطن کی بات کی, اور ساؤتھ ایشین بھی اسی زمرے میں آتے ہیں جن پر ہم نے گفتگو کی. اور ہم نے یہ واضح کیا اپنے پینل کے تھرو کہ یہاں پر جو پاکستانی اور تارکین وطن آباد ہیں وہ کس طرح یہاں پر آ کر اسٹرگل کرتے ہیں اور یہاں کیا مواقع ہیں جو ان کو اویلیبل ہوتے ہیں جن کو اویل کر کے وہ اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں لاتے ہیں اور اپنے اس ملک کو بھی اپنے صلاحیتوں سے فیض یاب کرتے ہیں اور اپنے آبائی ملکوں کو بھی پے بیک کرتے ہیں اور ان کے لیے بھی جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. تو اپنے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی راؤنڈ ٹیبل سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو تھے سیاٹل یونیورسٹی اسکول آف لاء کے پروفیسر آف لاء اور ڈائریکٹر سینٹر فار گلوبل جسٹس پروفیسر طیب محمود. ہمارے ساتھ تھے ہیوسٹن ٹیکساس کے ایک ریپبلکن اور سابق کونسل ممبر اور اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کے سابق صدر مسرور جاوید خان یا ایم جے خان. اور ہمارے ساتھ تھے نارتھ امریکہ میں پاکستانی انٹرپرینورز کی تنظیم اوپن کے شکاگو چیپٹر کے صدر اور ایک ڈیموکریٹ حارث احمد. اور ہمارے ساتھ موجود تھی نارتھ کیرولائنا سے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ غزالہ صادق. اپنے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کی راؤنڈ ٹیبل کو سمیٹتے ہیں. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی